الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم قابل احترام بزرگ و عزیز و معزز خواتین اسلام بنیادی طور پر معراج کے تعلق سے تین باتیں ہیں جن کو آج رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں ہم سب کے حق میں مفید بنائے ایک تو ہے جو معراج کا واقعہ ہے اس کی تفصیلات ہے دوسرے کچھ سوالات ہیں اس واقعے سے متعلق تیسرے اس واقعے سے ملنے والا سبق اس واقعے سے ملنے والا میسج اس واقعے سے ملنے والا پیغام تو پہلی چیز ہے واقعہ واقعہ معراج واقعہ اسراء نائٹ آف میریکل معجزے کی رات جرنی آف میریکل ایک معجزاتی سفر ایک معجزاتی ٹریولنگ دو الفاظ ہیں ایک ہے معراج اور ایک ہے اسراء اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں لے کر کے چلنا کسی کو رات میں سیر کرانا اور معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے یہ جو میریکل اور معجزاتی سفر ہوا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا ہے اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے آسمانوں تک بیت المعمور تک سدرۃ المنتہا تک اور بعض کے حساب سے خود خالق کائنات تک کا یہ سفر ہے تو جو مکے سے بیت المقدس تک کی جو جرنی ہے جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں اور بیت المقدس سے جو ساتوں آسمان اور پھر جہاں تک اللہ کو منظور ہوا اللہ نے پہنچایا سفر کرایا مشاہدات کرائے وہ جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں کیونکہ معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں جو عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے آتے ہیں تو اس میں چونکہ چڑھا گیا ہے تو وہ معراج کا سفر ہے لیکن کبھی ضروری نہیں ہے کہ اسراء بولتے ہیں تو وہی سفر مراد ہو معراج بولتے ہیں تو وہی سفر مراد ہو عام طور سے بولنے کے اندر معراج اسراء یہ سب بول کر وہ ساری جرنی وہ سارے واقعات مراد لیے جاتے ہیں تو واقعہ یوں ہوتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہوتے ہیں عشاء کے بعد ایک روایت کے حساب سے اپنے گھر پر اور ایک روایت کے حساب سے شعب ابی طالب میں جو ایک گھاٹی تھی ایک جگہ تھی وہاں پہ آرام کر رہے تھے ایک قول کے حساب سے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان پر اور ایک قول کے حساب سے حتیم کعبہ میں کعبے کا جو وہ بازو میں جو حصہ ہے حصہ ہوتا ہے جہاں باؤنڈری اٹھی ہوئی ہوتی ہے حتیم کہلاتا ہے تو وہ جو حتیم کے اندر آپ آرام فرما رہے تھے اب علماء نے اس میں بظاہر کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تضاد نظر آتا ہے یہ ام ہانی کے گھر میں تھے اپنے گھر میں تھے رضی اللہ عنہ یا شعب ابی طالب میں تھے یا حطیم میں تھے، ایک ہی جگہ ہوں گے. تو ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے تو کنٹرڈکشن نظر آئے گا، تضاد نظر آئے گا، ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آئے گا. لیکن علماء نے تدبیق دیے، اور یہ تدبیق دی جاتی ہے روایتوں کے اندر، اور جو اسلام اور شریعت کی چیزوں میں جہاں بظاہر نظر آتا ہے اور آدمی اس کو دیکھ کر کے فتوے لگانے لگتا ہے اپنے عقل سے، یا تو گمراہ ہوتا ہے یا گمراہ کرتا ہے. حالانکہ اس کا جواب علماء نے پہلے بھی دیا ہے، دیتے آ رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. تو الغرض ایسا ہوا ہوگا کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف رکھے فرما تھے، وہاں آپ نے رہائش کی ہوئی تھی، تو اس کو اپنا گھر کہہ دیا، اور ان کا گھر شعب ابی طالب کے پاس تھا، تو اس میں بھی پھر کوئی بات وہ نہیں رہی. پھر ہوا یوں کہ آپ کو بیدار کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں دوسرے فرشتے آئے، آپ کو لے کر کے گئے مسجد حرام، تو وہاں پہ آپ کو نیند کا اثر تھا، تو آپ نے وہاں تھوڑی دیر آرام فرما لیا، پھر وہاں سے لے جانے کی بات ہو گئی، تو کوئی کنٹرڈکشن نہیں رہا. تو الغرض آپ کو اٹھایا گیا، بیدار کیا گیا، اور اس کے بعد شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، کھولا گیا، اور دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، ایمان و حکمت سے، تجلیات سے اس کو بھرا گیا، اور اس کے بعد پھر سینہ جیسا کا ویسا کر دیا گیا. اور پھر یہ فرشتے اپنے ساتھ ایک سواری بھی لے کر کے آئے تھے، جو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں جس کو براق کہا گیا، سفید رنگ کی وہ سواری تھی، گدھے خچر جیسی. اس سواری پر سوار کرایا گیا، اور اس کے ذریعے سے مسجد بیت المقدس کا سفر وہاں سے ہوا. بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، امام الانبیاء اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے، امام المرسلین اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ شریعتوں کے اعتبار سے، فضائل و کمالات کے اعتبار سے بھی آپ امام ہیں، آگے ہیں سب کے. اور جو قرآن میں وعدہ لیا گیا انبیاء سے کہ اگر آپ کے بعد پیغمبر آئیں گے تو آپ کو ان کی اتباع کرنی پڑے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امتی بن کر کے آئیں گے، تو اتباع تو کریں گے. تو وہاں امام الانبیاء تھے، وہاں پہ بھی امامت کا منصب آپ کو عطا کیا گیا، آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی مسجد بیت المقدس کے اندر. اور یہ بھی آتا ہے کہ جو براق نامی جو سواری تھی، اس کو بیت المقدس کے وہاں پہ پہلے جب انبیاء استعمال کیا کرتے تھے سواریوں کو، تو اس مسجد میں جہاں پر اس کو باندھتے تھے سواریوں کو، جانوروں کو، جانوروں کی سواریاں ہوتی تھیں، تو وہ جہاں باندھتے تھے وہاں باندھا گیا اس کو، اس سواری کو. اور یہ خاص کر کے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں سوالات کے تعلق سے بات رکھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو معاملہ یہ ہوا. پھر اس کے بعد اور جو امامت آپ نے فرمائی ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھایا تھا امامت کے لیے، آپ خود آگے نہیں بڑھے تھے. الغرض امامت ہوئی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں. جب آسمانوں پر جا رہے تھے تو وہ جو سفر تھا اس کے بارے میں الگ ہے کہ بھئی وہ براقی پر ہوا، تو بعض روایتوں میں تو کہ براق پر ہوا ہے، اور بعد میں آتا ہے کہ ایک زینہ، ایک سیڑھی لگا دی گئی تھی بیت المقدس سے آسمانوں پر، ایک سیڑھی، سیڑھیاں تھی جو لگا دی گئی تھی، اور اس پر چڑھ کر کے یہ سفر آسمانوں کا طے کیا گیا۔ تو انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اور اس کا جو منظر تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جاتے تھے تو فرشتے پوچھتے تھے ہر آسمان پر کون ہیں، کہتے تھے جبرائیل، ساتھ کون ہیں، محمد، بلائے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلائے گئے ہیں، جی بلائے گئے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے یہ ہر آسمان پر یہ سوال و جواب ہوتا تھا، اور انبیاء کی جانب سے سلام و کلام ہوا، مرحبا کہا گیا، ویلکم کیا گیا انبیاء کی جانب سے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہما السلام نے نیک بیٹے کو ویلکم کیا، الفاظ اس طرح کے استعمال کیے کہ اہلن، سلام پیش کیا، اور جو نا جو مخاطب کیا، جو ایڈریس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت آدم نے اور حضرت ابراہیم نے، دونوں نے نیک بیٹے کہہ کر کے ایڈریس کیا، مخاطب کیا، اور جو دیگر انبیاء تھے انہوں نے نیک بھائی اور نیک نبی، انہوں نے بھی نیک بیٹے، نیک نبی، نیک بھائی، نیک نبی، تو اس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے آسمانوں پر۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں بیت المعمور، بیت المعمور کی زیارت کرائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بیت المعمور ہے، یہ بیت المعمور کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر ملئے اعلیٰ میں، جہاں فرشتوں کا عالم ہے، وہاں پہ ایک کعبۃ اللہ جیسا ایک بنا ہوا ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ اور یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایسا آ جائے زمین پر دنیا میں تو سیدھا کعبۃ اللہ پہ آئے گا، تو وہ ہے، اور 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آ جاتی ہے پھر وہ دوبارہ نہیں آتا، ہر بار 70,000 فرشتے طواف کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ بیت المعمور ہے، اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر منتہی ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک درخت ہے، سدرا کہتے ہیں بیری کو، بیر ہوتا ہے، بیری کا درخت، تو وہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس ہو جاتے ہیں، وہاں سے ان کے وہاں تک ہی ان کی پہنچ ہوتی ہے۔ تو سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، وہاں جو آپ کا مشاہدہ ہے، آپ وہاں جو دیکھتے ہیں کہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اور بڑے بڑے پھل اس کے ہیں، اور عجیب سی روشنیاں اس کو گھیری ہوئی ہیں، کہا جاتا ہے روایتوں میں، علماء نے کہا ہے کہ وہ جی سونے کے پروانے تھے، پروانہ ہوتا ہے پتنگا، وہ سونے کے پروانے تھے جو اس درخت کو گھیرے ہوئے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ فرشتوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ بھئی یہ امام الانبیاء، یہ امام المرسلین، یہ بعد از خدا بزرگ ہوئی، اللہ کے بعد جن کی اتنی فضیلت ہے، جن کا اتنا اکرام کیا جا رہا ہے، احترام کیا جا رہا ہے، اتنے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، جہاں پر آج تک کوئی انسان پہنچا نہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، کون ہیں دیکھے تو صحیح، لازمی بات ہے فرشتے ہے اپنی خود، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں، ضروری نہیں ہے سب فرشتے وہاں بیٹھ کر یہاں کے سب چیزیں دیکھ رہے ہوں، کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ارے کرامن کاتبین ہیں نا، یا بیٹھے ہوئے لکھ رہے نا، دیکھ رہے نا، جی وہ فرشتے ہیں بولتے نا، دیکھ رہے نا وہ لوگ، تو ہر بہت سارے، اب 70,000 فرشتے تو طواف والے ہو گئے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ فرشتوں کا جو مشاہدہ ہوا، ایسا بھی ہوا کہ کچھ سجدے میں ہے، سجدے ہی میں، اس کا کام سجدے میں ہی رہنا ہے، کچھ قیام میں ہے، اس کا کام قیام ہی میں رہنا ہے، کچھ رکوع میں ہے، اس کا کام، ان فرشتوں کا کام رکوع ہی میں رہنا ہے، تو ہے وہ مختلف فرشتے الغرض. تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے پھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تین تحفے عطا فرمائے، ایک تو نماز کا تحفہ اور ایک سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک وہ سورت عطا کی، نماز کا تحفہ دیا گیا، اور امتی آپ کی امت میں سے صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا پروانہ سنایا گیا اور اس کا پروانہ دیا گیا اور یہ خوشخبری دی گئی. تو یہ بھی تحفہ ہے کہ بھائی آپ کی امت کی بخشش ضرور ہوگی، گنہگار ہوں گے تو گناہوں کی تلافی کے بعد، معافی کے بعد یا اس کی سزا بھگتنے کے بعد ہوگی، مگر ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کمزور پڑے اور کہ بھائی اب جنت میں تو جانا ہی ہے، کیونکہ یہ ایسا ایزی لینے والی بات نہیں ہوتی، اتنی آسان بات نہیں ہوتی کہ بھائی ہاں بھگت لیں گے، تھوڑے دن کی بات رہے گی نا، ایک منٹ آدمی ایک جی آگ کا انگارہ، ایک فائر کول اپنے ہاتھ پہ رکھ لے پھر دیکھے. اور پھر اس آگ کے تعلق سے یہ ہے کہ بھائی اس کو جلایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، یعنی وہ ایکسٹریم، وہ بالکل آخری حد پار کی ہوئی ہے، آگ اتنی جلائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، تو اتنی آسان بات نہیں ہے. تو خیر وہ بھی بہرحال ہے، ہمیشہ ہمیشگی کی جہنم سے تو بچاؤ ہے اس میں، تو خوشخبری کی بات تو ہے، تحفہ تو ہے، عنایت تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے طفیل میں. تو الغرض یہ تین تحفے عطا کیے گئے، نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں فرض کی گئیں، 50 نمازیں. واپس آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ملا، 50 نمازیں ملی ہیں. تو کہے کہ بھائی نہیں پڑھ سکیں گے، جائیے تھوڑا اس میں تخفیف کرا لیجیے گا، کمی کرا لیجیے گا، اور پھر جانا آنے کا سلسلہ ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، بعض روایتوں کے حساب سے 10 نمازوں کی تخفیف ہو کے 5 پر آتے ہیں، اور بعض کی روایتوں میں آتا ہے کہ 5 5 5 5 کی جاتے ہیں، آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور کراتے کراتے 5 پر آتے ہیں. 5 پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی جائیے گا، میری امت تو نہیں پڑ رہی تھی، نہیں پڑے گی آپ کی امت بھی، دو نہیں پڑ رہی تھی میری امت، اور کم کرائیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ابھی جاتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ عنایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہ بھائی یہ 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں، لیکن اللہ کے پاس بات بدلتی نہیں ہے، لا یبدل القول لدیا، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، یہ 5 نمازوں کا ثواب 50 کے ہی برابر میں دوں گا. تو یہ وہی رکھا جاتا ہے. اب دیکھیے گا 50 نمازیں اگر ہو جاتی تو کیا ہو جاتا، 5 نمازوں ہی میں جی جاب کے مسائل، اس کے مسائل، یہ سہولیات، وہ سہولیات، 50 نمازیں ہوتی تو مسجد کے ساتھ ہی سارے کمپنیاں لگی ہوئی ہوتی، خاص کر مسلمانوں کی، مسجد کے آزو بازو آفیسز کھلے ہوئے ہوتے، بھائی ایک نماز پڑھنا ہے، آنا ہے، پھر جانا ہے، پھر آنا ہے، پھر جانا ہے. جو آپ آن لائن کیا کہتے ہیں آپ کے ہوم جاب چل رہی ہوتی، سارا کچھ ورک فرام ہوم چل رہا ہوتا، بس پھر 50 نمازیں ہو جاتی. 5 نمازیں عنایت کی بات ہے، قدردانی کی بات ہے. تو الغرض یہ تحفہ عطا کیا گیا. اب اس کے بعد آپ فجر سے پہلے پہلے واپس تشریف لے آتے ہیں. اب دوسرے دن صبح اٹھتے ہیں، حضرت ام ہانی سے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے مجھے، میں بیت المقدس تک جا کے آیا ہوں رات میں. وہ اتنا دور ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے، مکے سے آپ جو ہے نا عشاء کے بعد جائیں، فجر سے پہلے آ جائیں، یہ پاسبل بظاہر نہیں ہے. تو کہا کہ لوگوں سے مت بولیے گا، حضرت ام ہانی نے کہا یہ بات، لوگوں سے مت بولیے گا، مطلب فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، وہ چپ آپ کو ستائیں گے، کریں گے، مت بولیے. मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ज़रूर बोलूँगा। और आपने बोला, अब वो कोहराम मच गया, वावेला हो गया। अरे भाई जहाँ के आ गए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उनके पास आए, कहने लगे कि भाई आपके साहब तो ये कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, तुम लोग अपनी तरफ से कह रहे हो कि नहीं कहा होगा उन्होंने, तो कहने कसम खा के कहने लगे कि नहीं आपने कहा है, आपके जो दोस्त हैं साहेब हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रातों रात जो है ये मक्का से बैतुल मुकद्दस चले गए, उन्होंने ऐसा वहाँ तक का सफ़र किया, ये किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा वाक़े में कहा है तो उन्होंने यकीनन सच कहा हो। मैं तो इससे बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक करता हूँ, मानता हूँ कि भाई उनके पास से आसमान से खबरें आती हैं, ये तो उससे बड़ी बात है, वो तो मैं पहले ही मानता हूँ। तो ये उन्होंने कहा वो तो सच कहा हो। और कहते हैं कि भाई इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब सिद्दीक पड़ा है। तो अलगर्ज ये वाक़या है। अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि तीन बातें हैं, एक तो वाक़या है जो मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया। अब इस वाक़े में कुछ मुशाहदात भी हैं, कुछ चीज़ों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को मुशाहदा कराया गया अज़ाबात की लाइन से, इससे उससे। तो एक कौम पर से आपका इस सफ़र के अंदर, इसी सफ़र के अंदर एक कौम पर से आपका गुज़र होता है जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने चेहरों को अपने सीनों को छील रहे हैं। पूछा गया कौन है, गीबत करने वाले। और इसी तरह एक कौम पर से गुजर होता है कि उनके होंठ आग की खैंची से काटे जा रहे हैं। क्या कौन है, फरमाया गया कि ये बेअमल वाइज हैं, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हैं मगर खुद अमल नहीं करते, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये उनको सजा दी जा रही है। लेकिन यहाँ रुककर एक बात समझनी चाहिए कि इस वाइद का मतलब या इस बात के गलत होने का मतलब कि अगर आदमी किसी चीज़ पर अमल नहीं कर रहा है तो उसको और बोल रहा है तो ये गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं बोलना चाहिए। भाई तुम अमल नहीं कर रहे, नहीं बोल रहे, बोल तो ख़त्म हो गया, फिर कहानी ख़त्म हो गई, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की। फिर कौन है भाई मासूम, अंबिया होते हैं मासूम, उनसे ख़ता नहीं होती, फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। फिर जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा उस वक्त तक मैं दावत ही नहीं दूंगा, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, फिर तो बच्चों की तरबियत गई, फिर तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मतलब ये है कि हुक्म ज़रूर दिया जाएगा और दावत ज़रूर दी जाएगी, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ज़रूर किया जाएगा। अलगर्ज एक और कौम पर से गुज़र होता है, देखते हैं कि कुछ लोग हैं उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े हैं जैसे घर होते हैं, इतने बड़े घर हैं और उनके पेटों में सांप नजर आ रहे हैं। पूछा गया कौन है भाई, कहते सूद खोर हैं, सूद खाने वाले, सूद लेने देने वाले। इसी तरह एक कौम पर से गुजर होता है जो ऊंटों के जानवरों की तरह चर रहे हैं और खा रहे हैं क्या, जख्म का दरख्त, कांटेदार कांटों वाला जो दरख्त होता है उसको खा रहे हैं, जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। कौन है, कहा गया कि जो जकात नहीं देते। एक कौम पर से गुजर होता है, देखते हैं कि कुछ लोग हैं, आदमी भी हैं औरतें भी हैं, एक जगह अच्छा पका हुआ गोश्त है, बेहतरीन भुना हुआ गोश्त है और दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है और वो बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। पूछा गया कौन है, तो कहा जाता है कि ये वो लोग हैं, ये वो मर्द हैं जिनके पास अच्छी बीवियां हैं, वो उसको छोड़कर मुकाला करते हैं। कुछ खवातीन हैं जिनके पास अच्छे मर्द हैं, ये वो खवातीन हैं जिनके पास अच्छे मर्द थे मगर फिर भी मुकाला करते थे, जानी और जानियां थे, ये हाल उनका हो रहा है। अलगर इस किस्म के बहुत से मुशाहदात हैं, वाकयात हैं। तो ये कुछ वाकयात, तो मेराज के वाक़े से मुतालिक जो बातें थी, ये जो मैं रखना चाहता था, ये चंद बातें थी। अब इसमें कुछ सवालात हैं। एक सवाल ये है کہ بھئی یہ کب ہوا، یہ واقعہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ کب ہوا؟ 27 رجب کو ہوا، شب معراج ہو گئی. تو اس سلسلے میں سن میں اختلاف، کون سا ایئر تھا بھائی، اس میں اختلاف ہے. اتنا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا، ہجرت سے پہلے ہوا تھا، لیکن کس سن میں ہوا ایگزیکٹ وہ نہیں، وہ نمبر نہیں ہے. اور کس مہینے میں ہوا تھا، ربیع الاول میں ہوا جی، جمادی الاولی میں ہوا، جمادی الاخری میں ہوا، رجب میں ہوا، شعبان میں ہوا، رمضان کس میں ہوا. 8-7 اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں جی، یعنی 12 مہینوں میں سے 8 مہینے کے اقوال ہیں. اب کہا ہے کہ 27 کو ہے، رجب کی 27 کی بات کہی گئی ہے اور مشہور ہے، تو ہو بھی سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ 27 رجب کو یہ جب معراج ہوئی تو ابھی کچھ ہو رہا ہے، ہلچل ہے کچھ ملائے اعلیٰ میں. اگر 27 جو شب معراج ہے، 27th نائٹ آف رجب یہ ہے، تو کوئی ملائے اعلیٰ میں ہلچل ہے کوئی کہ بھائی ایسا کچھ ہو رہا ہے، کچھ فضیلت کی چیز ہو رہی ہے؟ جیسے شب قدر میں ہوتا ہے، عبادت کر رہے ہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے اس کے اندر وہ ہو رہا ہے، شب برات کی اپنی فضیلتیں ہیں، مغفرت کے وعدے کیے جا رہے ہیں، رزق کے وعدے کیے جا رہے ہیں، عمر میں بڑھوتری کے وعدے کیے، ایسا ہو رہا ہے شب برات کے اندر، شب قدر کے اندر، تو شب معراج میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے، وہ ہوا تھا. تو وہ ایک تاریخ میں پہلے ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، یہ اس کی بات ہے. تو ابھی جب لازمی بات ہے کہ جب وہ ایک واقعہ ہو گیا تھا، اب اس کی ایک ڈیٹ آئی ہے جو 100% ہے بھی نہیں وہ تاریخ، لیکن بہرحال ہے، یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس وجہ سے جب اس کی کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے، اس رات کی وجہ سے، وہ اس وقت ہوئی تھی جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے، یہ اس وقت ہوئی تھی، ابھی کوئی ہلچل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج کچھ یا اس رات میں کچھ کرنا نہیں ہے. اب بولتے ہیں کہ بھائی ارے جانے دو نا مفتی صاحب، وہاں صاحب جانے دو، اس بہانے کر لیتے کچھ تو بھی، عبادت کر لیتے، پڑھ لیتے، کر لیتے، نہیں کرے تو ادھر ادھر ہوٹلوں میں گھومتے کرتے، کھاتے پیتے، ادھر ادھر وہی گناہوں میں جاتے نا، اس سے اچھا وہ کر لیتے. تو مسئلہ ایسا سوچنے کا نہیں رہتا، شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا اسٹائل یہ نہیں رہتا، عمل کرنے کا یہ طریقہ نہیں رہتا. کون سا بھی جو نیک عمل رہتا ہے، اس کے نیک عمل ہونے کے لیے اور اس کا اچھا عمل ہونے کے لیے 3 ہونا پڑتا. ایک یہ ہے کہ نیت صحیح ہونا، دوسرا یہ ہے کہ طریقہ صحیح ہونا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خود عمل صحیح رہنا، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اچھا رہنا ہو، اور جو نیت ہے وہ بھی اچھی رہنا، اور اس کے لیے آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی صحیح رہنا. اب اس مسئلے میں بھائی معراج کے دن وہ ہلچل تو جو ہوئی تھی، اور جو معجزہ ہوا تھا، اور جو انبیاء کی جانب سے استقبال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا تھا، وہ تو جب ہوا تھا. اگر آج ہو رہا ہوتا تو ٹھیک ہے بھائی، ہلچل مچی ہم بھی کرتے، آگے بڑھتے سجدے میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، ہم بھی اپنے آپ کو لگاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو الغرض اب اس کے اندر بات کیا ہے، نیت اچھی ہے کہ بھائی ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے کہ بھائی عبادت میں وقت گزرے گا، تلاوت ہوگی، درود ہوگا، ذکر ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو اچھی بات ہے، نیت اچھی ہے. کام جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، ذکر کر رہے، مسجد ہی میں اپنے وقت کو اسپینڈ کر رہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جس طریقے کو لے کر کے کر رہے ہیں، اور جو اس کے پیچھے آپ جو یعنی بنیاد اس کو بنا رہے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ اس رات میں ثابت نہیں ہے، تو یہ طریقہ غلط ہو رہا. کیوں کہ بھائی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کس سن میں ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے، 10 زندگی مان لیجئے گا، اگر 1-8 پہلے بھی ہوا ہو ہجرت سے، تو اس 10 زندگی کے اندر بھائی اتنے 1000 صحابہ، اتنی 1000 حدیثیں، اور پھر اس میں شب برات کے متعلق کچھ مل رہا ہے، شب قدر کے متعلق کچھ مل رہا ہے، لیلۃ الجائزہ عیدین کی رات کے متعلق کچھ مل رہا ہے، یعنی کہ عبادت کی فضیلت کے حوالے سے، ہاں مل رہا نا وہ سب شب مرات کا، اسی پہ تو بیان چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے چل رہا ہے، لیکن اس میں عبادت کرنے کے تعلق سے کہ بھئی اتنا ثواب بڑھ جائے گا وہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں مل رہا ہے. 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہی اس واقعے کے بعد تقریباً، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں 100 سال تک تقریباً صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رہے، اور کبھی اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس رات میں کوئی عبادت کرنا یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا تھا، جب یہ واقعہ ہوا یہ کس وقت میں پیش آیا. تو ہوا یوں تھا کہ لازمی بات ہے ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکی زندگی کا واقعہ ہے، تو بہت زیادہ مصائب کا سامنا مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ اکرام پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ذہنی تکلیفیں دی جا رہی تھی، جسمانی تکلیفیں دی جا رہی تھی، شاعر اور مجنون کہا جا رہا تھا، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے، جی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، گندگی ڈالی جا رہی ہے، جی تنگ آ کر کے طائف والوں کو سمجھانے جاتے ہیں، وہاں الگ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور پھر اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر ستم بالائے ستم اور مصیبت بالائے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، حضرت ابو طالب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں چچا، اور اس طرح کا معاملہ، اور آپ کی جان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے. اتنا یعنی ظلم و ستم اور مصیبتوں کی پریشانیوں کی انتہا ہو گئی، آدمی بالکل پریشان ہے. ایسی سچویشن میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا مقام عطا اللہ رب العزت کرتے ہیں کہ جیسا مقام کسی کو عطا نہیں کیا گیا. الغرض یہ اس کا پس منظر ہے. اور اسی طرح کچھ سوالات یہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو واقعہ ہوا آسمانوں پہ فضا میں، جب اسپیس میں گئے تو آکسیجن کی ضرورت پڑی ہوں گی نا، پھر بول کے تھوڑا عقل پرستوں کی جانب سے کہ جو صرف عقل ہی کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھتے ہیں مانتے ہیں، تو یہ کہتے کہ بھئی اسپیس میں کیسا وہ ہوا گا، تو یہ تو سمجھ لو پرانے لوگ اگر اعتراض کرتے پھر تو ٹھیک تھا، اس زمانے میں اس اعتراض کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور اس سوال کی کوئی ویلیو نہیں رہتی کہ آدمی اسپیس سوٹ پہن کر کے چل جا رہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض اٹھ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہو. جس اللہ نے را میٹیریل بنایا ہے، جس را میٹیریل کو لے کر کے یہ اپنی ایجادات کرتے ہیں، انونشنز کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، را میٹیریل تو بنا نہیں سکتے یہ لوگ، تو اللہ جس نے را میٹیریل کو بنایا ہے، جس نے اس نظام کو بنایا ہے، جس نے لاز آف فزکس کو بنایا ہے، وہ اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے اور وہ اس کے بیونڈ بھی کر سکتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اور اس کے علاوہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی اتنی رفتار، جیسے براق کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی تیز سواری تھی کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہ وہاں ہوتی، اور پھر لازمی بات ہے عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے اتنا بڑا سفر اتنا تیزی سے کیسا ہو گیا. خیال جی، اگر کسی دور ملک کا ہم نام لیتے ہیں، انڈیا کا، پاکستان کا، اگر وہاں کی کوئی خاص چیز کا اگر ہم کو پتہ ہے، ہم اس کا نام لیتے ہیں، تو ہمارا خیال سیکنڈوں میں چل جا رہا وہاں. بھائی خیال مخلوق ہی چھے نا، ایک دنیا کی چیز ہے، انہیں سیکنڈوں میں اتنی دور چلے جا رہی. بھائی اللہ کے قدرت سے کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت سیکنڈوں میں اس طرح کا وہ کر دیا ہوں. اور پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مشاہدات کرائے گا، عذاب ہو رہا وہ ہو رہا، تو کیا مطلب ابھی تو دنیا چل رہی نا، ابھی یہ جو عذابات ہوئے وہ کیا تھا، وہ مطلب قیامت کے بعد جو سب جنت جہنم میں چلے گئے تھے وہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے پھر. تو علماء نے دو جواب اس کے دیے. ایک یہ کہ یہ ایک پیرلل یونیورس تھا، ایک ساتھ میں عالم مثال جس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو چیزیں ہوں گی اس کی صورتیں تھیں وہ، تو اس کو دکھایا گیا، وہ ایگزیکٹ وہ نہیں تھا، وہ اس کی صورتیں تھیں جو دکھائی گئیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ اللہ رب العزت، یہ سوال اس وقت ہوگا کہ بھائی جب آپ وقت کو مان کے چل رہے ہیں، ٹائم کو مان کے چل رہے ہیں، اگر یہ مانا جائے کہ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کرایا ہے ٹائم کے بیونڈ، تو پھر تو پہلے، بعد میں، پاس، فیوچر، پریزنٹ کچھ رہتا ہی نہیں ہے، جو ہے وہ ہے. تو وہ جو کرایا گیا تھا وہ ٹائم سے باہر کر دیا تھا اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کرا دیا الغرض. اسی طرح ایک سوال اس واقعے کے تعلق سے یوں بھی ہوتا ہے کہ جو جس وقت میں براق سواری کو بیت المقدس لے جایا گیا ہے، وہاں پہ اس کو باندھا گیا، وہاں پہ تو وہ جو باندھا گیا، لازمی بات ہے کہ بھئی جنت سے لایا گیا تھا، باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ہم کو سکھانا تھا اس کے لیے کہ بھئی احتیاط کرنی چاہیے، اور جو توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اسباب کو، مینز کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اسباب کے بغیر ہونے کا بھی یقین رکھنا، یہ ہوتا ہے توکل. اسباب چھوڑنے کو توکل نہیں کہتے ہیں. اسباب اختیار کرو لیکن اسباب کو کے بغیر بھی ہونے کا یقین ہو، یہ ہوتا ہے توکل. تو اس کی تعلیم دی گئی. الغرض اس قسم کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے علماء نے جوابات دیے ہیں. اور اس واقعے سے تیسری بات میں نے کہی تھی کہ آدمی کو جو سبق ملتا ہے اس واقعے سے، آدمی کو جو پیغام ملتا ہے، اور یہی لب لباب ہے، یہی کریم ہے، یہی لینا ہے. اور بس یقیناً اس اللہ کی قدرت کو سننے سے، یہ واقعات کو سننے سے اللہ کی بڑائی وغیرہ دل میں آتی ہے، لیکن اصل جو ہے اس سے ہم کو کیا مل رہا ہے؟ یہ سما خراشی، یہ صرف ہم کو سن لینا یا بول لینا نہیں ہے، ان چیزوں کو عمل میں لانا ہے. اور اس واقعے کے ذریعے سے جو سبق ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس واقعے کے ذریعے سے جو پیغام ملتا ہے اس کو لے کر کے جانا ہے. تو بنیادی طور پر اس واقعے معراج کا سب سے بڑا پیغام اللہ کی قدرت، کہ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کو بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے، کہ ایک زمین پہ بسنے والے کو اللہ رب العزت نے ایسا سب کچھ کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی سواری بنائی ہے، اللہ رب العزت نے بغیر آلات آپریشن کے جی سرجری کر دی ہے. دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ نے کیسی سواری بنائی، کیسے فرشتے بنائے، اور کتنے فرشتے بنائے کہ 70,000 فرشتے باری آ نہیں رہی ہے، اتنے سارے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، ایسی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اتنے خوبصورت نظام اللہ رب العزت نے بنائے. اس کا یقین ہو، اللہ کی قدرت کو بولا جائے، اس کو سنا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور اپنے بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ ان کے دل میں اللہ کی قدرت کا یقین آئے، ورنہ عقل پرست بن جائیں گے، عقل کے غلام ہو جائیں گے، لاجک کے پیچھے بھاگنے والے بن جائیں گے. اور خاص طور پہ یہاں حضرت ابو بکر صدیق جو بنے ہیں، وہ اگر عقل کو وہاں پہ لگاتے، وہ صدیق نہیں کہلاتے، تو عقل کو چھوڑا جائے گا. یہ عقل اور شریعت اور اسلام کی جو بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں یہ بولنا ہی نہیں کچھ، بس قرآن حدیث میں ہے تو مان لینا. بالکل ماننا ہے، فرسٹ پرائیورٹی وہی ہے. اور جو پکا ایمان والا ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں عقل کی، وہ عقل کو بنیادی نہیں بناتا. لیکن کچھ طبیعتیں اور کچھ فطرتیں اور کچھ عقول، کچھ عقلیں چاہتی ہیں کہ بھئی کچھ ایسا آیا تو تھوڑا اطمینان ہوتا. تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ علماء نے منع کیا ہوا ہے، کچھ بتایا ہی نہیں ہے. عقلی اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ بتایا ہے، لیکن اس پہ ڈیپینڈ کر لینا کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے ہم اسی وقت ثابت ہوگا جب عقل میں آئے گی، یہ غلط ہوگا. ہاں تھوڑا سا سپورٹ کے لیے آپ اس کو لے رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسی پہ ٹک جانا اور اسی کو بنیاد مان لینا، اسی میں منحصر ہو جانا اور اسی کی وجہ سے اس بات کو تسلیم کرے، تو پھر گڑبڑ ہو جاتی، پھر آدمی گمراہ ہوتا، گمراہ کرتا. تو الغرض یہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور اس کو بٹھانا اور یہ عقل پرستی کو نکالنا، یہ عقل کی غلامی سے باہر آنا، یہ ضروری ہے، یہ معراج کا پیغام ہے. اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ آپ کو اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ان چیزوں سے امام الانبیاء بنا دیا اور امام الملائکہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے بعض کے حساب سے اپنا دیدار بھی کرا دیا، اور اتنا عظیم تحفہ اور تحفے اللہ رب العزت نے عنایت فرمائے، تو یہ آپ کی عظمت کو بتلاتا ہے. اور جب عظمت دل میں آتی ہے تو مطلب، عظمت کا مطلب آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے. اور آدمی کو کسی سے جب محبت ہوتی ہے تو کمال کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ بھئی کسی پر کسی چیز کا ٹیلنٹ ہے، کوئی فٹ بالر بہت اچھا فٹ بالر ہے، کوئی بہت بڑا اچھا کرکٹر ہے، وہ اس کا فین بن رہا ہے، وہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، وہ اس کو کاپی کر رہا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے معلوم ہو رہی ہے، تو اس سے ہمارے اندر محبت جاگنی چاہیے. اور معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا پیغام دیتا ہے اور اس کا سبق ہم کو سکھاتا ہے. اسی طرح نماز کی اہمیت کو بتلاتا ہے، اسی طرح غیبت کی حرمت کو، اس کی قباحت کو بتلاتا ہے، زنا کی حرمت و قباحت، جو واقعات ہوئے ہیں، جو مشاہدہ کرا گیا، ان کو ایسے ایسے عذاب ہو رہے ہیں، جی تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے ہیں، پیٹ جو ہے گھروں کی طرح ہے، سانپ دوڑ رہے ہیں، یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں، زخم کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، یہ سارے اس سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اور بے عملی سے بچنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درمیان بے عملی سے بچنا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ معراج کا واقعہ، کچھ سوالات کے جوابات، اور یہ معراج کا پیغام. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.